ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور عزیز سامعین اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مومن کو رمضان شریف جیسے ایمان و اعمال کا مہینہ نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے پر ایک قسم کا فخر کیا ہے اور مسلمانوں کو شکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے بڑا فخر کرتا ہے اور چھوٹا شکر کرتا ہے یہ قاعدہ ہے جیسے باپ خوش ہوتا ہے تو وہ فخری خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لائق بیٹا دیا ہے استاد خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ افتخار ہے شاگرد کی صلاحیتوں پر بادشاہ رعایا پر نازا رہتا ہے ایک قسم کا مقام فخر ہے اور فخر متضمن شکر بھی ہے جب مخلوق کی طرف سے ہو عام طور پر شکر عموماً چھوٹوں سے کرایا جاتا ہے مخلوق کو دعوت دی گئی ہے کہ تم شکر بجا لاؤ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے پر فخر کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے کسی مسئلے کی تاریخ بتانا یہ قرآن کا کام نہیں ہے مثلا قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ خود ان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیا ہے کون سے مہینے میں تشریف لائے اور کس تاریخ کو رسول پیدا ہوئے ہیں یہ قرآن شریف کا کام نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کی شادی ہوئی یا نہیں اور سلیمان علیہ السلام نے بلقیس ملکہ سبا سے شادی کی یا نہیں یہ قرآن شریف کا کام نہیں تواریخ عالم کا مسئلہ ہے قرآن شریف میں یہ ایک تاریخ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کی مناسبت سے کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سورۃ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر میں قل نزل روح القدس علی قلبک، جبریل لے کے آیا ہے، نزل به الروح الامین، ایک امانت دار فرشتے کے ذریعے اس قرآن کو بھیجا ہے. لیکن تاریخ بتانا اور مہینہ متعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف اور قرآن شریف کے مناسبت سے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان شریف کا تو ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. رمضان شریف کا قرآن شریف سے ایسا تعلق ہے جیسے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے. رمضان ہو اور قرآن نہ ہو، جیسے جسم ہو اور روح نہ ہو. گناہگار سے گناہگار مومن وہ بھی اس مہینے میں کچھ دیر کے لیے تو متوجہ ہوتا ہے، احساس تو کرتا ہے. اور گناہگار بھی اپنے گناہوں پر نادم رہتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایک مقدس اور معظم مہینہ اس کی حسنات سے شاید میں محروم ہو رہا ہوں. مقدور بر ہو بھی اپنے گناہوں کو پس پش ڈال کر اپنے رب کے حضور حاضری کو ضروری سمجھتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن شریف کا مہینہ ہے. جب کوئی چیز بڑھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 دفعہ اس نے یہ بات کہی ہے، 20 دفعہ وہ آیا ہے، اور 20 دفعہ میں کہہ چکا ہوں. تو 20 رکعت ایک نماز مقرر ہوئی ہے. حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح رمضان شریف کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، رمضان شریف کی راتوں کی جو نماز ہے تراویح، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، ترمذی کی حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا اور رات کی عبادت کو سنت بنایا ہے. رات میں 3 طرح عبادت ہوتی ہے. امام الاثر محدث الہند فقیہ الزمان ابو حنیفہ دوران، حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری جلد 2 صفحہ 420 پر لکھتے ہیں، اگر مہینے کے رات کے شروع میں کوئی پڑھ لے سونے سے پہلے تو قیام الليل ہے، اور اگر صبح صادق سے پہلے پڑھ لے سو کر کے اٹھے تو تہجد ہے. قیام الليل اور تہجد دونوں کی جماعت کی اجازت نہیں ہے. اور جب یہ رمضان شریف نازل ہو جاتا ہے تو قیام الليل اور تہجد دونوں کو ملا کر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے. 8 رکعت قیام الليل، 12 رکعت تہجد، 20 رکعت تراویح اس سے بنتی ہے. اس لیے اس کے آخر میں وتر پڑھے جاتے ہیں تاکہ رات کی نماز سے مومن فارغ ہو جائے. رات کی عبادت کی مشقت کی وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے. مشقت 2 قسم کی ہے. شروع رات میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اشغال سے فراغت پر تکاوت ہوتی ہے. ہر شخص اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ بسترے کو پہنچے، مگر یہ اٹھ کر کے 8 رکعت پڑھتا ہے سونے سے پہلے، اور جب سو جائے اور نیند زور لگائے اور بستر شیرین اور خوشبوناک پھولوں کی طرح سج جاتا ہے اور جسم روح اور بدن کے ہر عضو کو آرام کامل ملنے لگتا ہے تو تہجد کی گھڑی ہو جاتی ہے. امتحان ہے نا، اجر تو تب ملتا ہے کہ آزمائش ہو. تو فرمایا کہ اب اٹھو اور 12 رکعت پڑھو. بخاری شریف میں تہجد کی 12 رکعت اور قیام اللیل کی 8 رکعت ہیں، اس قول میں کوئی دوسرا قول نہیں. رات کے شروع میں انتظار عبادت ہے اور رات کے آخری حصے میں پھر نیند سے اٹھنا اور نرم گرم بستر چھوڑنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. ان دونوں عبادتوں کو یکجا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کے صحابہ نے اور امت کے ائمہ نے. وہ ثواب جو رات گزار کر سحری کے رات کے آخری حصے میں شب بیداری سے اور رب کریم کے حضور سجدہ کرنے سے مل سکتا تھا، اس ثواب کے حصول کے لیے 3 اہتمام کیے گئے ہیں. ایک تو قیام اللیل و تہجد کو ملا دیا گیا، دوسرا اس کو باجماعت مسنون کر دیا، تیسرا اس میں قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کیا گیا. ایک صوفی باصفا اور ایک ولی کامل جس کو ولایت کی روح قیام اللیل اور تہجد سے ملتی. کوئی شخص ولایت نہیں پا سکتا ہے جب تک اس کی زندگی پر قیام اللیل اور تہجد کا غلبہ نہ ہو. غلبہ اس کو کہتے ہیں کہ 3 وجہ سے نہ چھوٹے، سفر سے، مرض سے اور سرور اور حزن سے. جو کام آپ سے ان 3 حالات میں بھی نہ چھوٹے تو سمجھو کہ اس کام کا غلبہ ہو گیا. سفر اور مرض اور سرور و حزن، خوشی اور غمی کے اوقات. تو صوفی باصفا اور ولی باکرامت کے تو زمین پر رہتے ہوئے سبع سماوات کی معراج نصیب ہوتی ہے قیام اللیل اور تہجد سے. اس کے اوپر بھی امتحان ہے کہ وہ تراویح کی 20 رکعت پڑھے یا قیام اللیل اور تہجد پڑھے، کیونکہ وتروں کے بعد تو نفل پڑھ نہیں سکتا، وہ تو ناپسند نماز. کوئی سمجھے یا نہیں، حکم یہی. تو اب وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا صوفی باصفا اور اولیاء کے سرتاج اور سرخیل کون ہے. کائنات کے اندر وہ 2 طبقے ہیں، ایک کو انبیاء کہتے ہیں، دوسرے کو اصحاب کہتے ہیں. سارے جہان کے اولیاء بما ولایات کے اور صوفی اکرام صفائی قلب و اخلاص کے ساتھ ان کے ایک دن کے ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. وہ اصل مرجع ہے ایمان و عمل کے، اصل معدن اور مرکز ہے تقوی اور اللہ کی مرضیات کے. اس لیے تراویح کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور پڑھائی، اور صحیح یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھائی ہے. 20 لیلتن، علماء لکھتے 20 رکعتن ہے بخاری کی روایت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں. الناس متوزعین، عمر نے کہا یہ اچھا طریقہ نہیں، طریقہ تو ہمارے پیغمبر کا ہے. اور 2 خاص صحابہ جو قرآن کے بڑے ماہر تھے، عبید بن کعب اور تمیم کو کہا کہ تم ایسا کرو مصلے پر 20 رکعت پڑھاؤ، اور مساجد میں حضرت عمر نے وہاں کے ائمہ کو کہا کہ تم 20 20 پڑھایا کرو. ابو النصر مروزی نے قیام اللیل اور کتاب التہجد میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور کے بعد کبھی بھی عالم اسلام کے اندر مصلی پر 20 رکعت سے کم تراویح کی نماز نہیں ہوئی، اور جب سے ہونے لگی ہے تو وہ بدعات کے قبیل میں سے ہے. اصل سنت 20 رکعت ہے. حضرت عمر نے عالم اسلام پر پابندی لگائی کہ 20 رکعت سے کم تراویح کی اجازت نہیں ہے، تراویح 20 رکعت ہے. اور عالم اسلام میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھی ہے، ایک فرد خود اصحاب موجود ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد ایک مسجد میں دیکھنے آئے، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی، دوسری مسجد میں دیکھا تراویح ہو رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرنے لگے، اللہم املا قبر عمر نورا کما اضاء لنا مساجدنا. خدایا عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جیسے ہماری مسجدوں کو چمکا کے رکھ دیا ہے. تابان کر دیا. علی کو جانتے ہیں آپ کہ علی علم اور کمال کا آدمی ہے، اور علی کے علوم پر فخر کیا گیا ہے. نوافذ جو باتیں کرتے وہ بے بنیاد و بے سر اپائے، لیکن اسلام کے اندر علی کو عماد الاسلام کہا گیا ہے، اسلام کا ستون ہے وہ، علوم و کمالات کا. لیکن حضرت علی کہتے تھے کہ عمر کے احسانات میں سے کہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تراویح کی 20 رکعت جماعت سے پڑھا کرو، پہلے اختیاری نماز تھی، کوئی جیسے چاہتا پڑھتا، کیونکہ حضرت نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اگر میں باقاعدگی سے روز روز پڑھاؤں تو کہیں فرض نہ ہو جائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ امت اس فریضے کو صحیح طرح ادا نہ کر سکے. ابوبکر صدیق کا دور تو افتنان کا دور تھا اور غزوات شدیدہ کا دور تھا، مانعین زکات پہ اور منکرین نبوت پہ، اور جوش و اسامہ کے وسرت تھی، اور کئی قسم کے مسائل تھے. محدثین کا اتفاق ہے کہ شدت اور تکلیف کے 2 سال 3 مہینے 26 دن گزرے، لیکن عمر کا دور جو تھا خلافت کا وہ اقتدار اسلام کا دور تھا. اور اس کے اندر مسائل کو ترتیب دے دی گئی، اور لوگوں کو قانون اسلام کے مطابق چلایا گیا. چنانچہ عمر نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی تو دوبارہ بیوی سے نہیں مل سکتا، رجوع کا حق نہیں. کم عقل لوگ کہتے ہیں پہلے 1 اور 2 سمجھی جاتی تھی، 3 کو 1 اور 2 کون عقل مند سمجھے گا؟ پہلے لوگ 1 اور 2 سے کام لیتے تھے، 3 نہیں دیتے تھے، لوگوں میں تقویٰ بہت دیانتداری تھی، 3 تو تلوار ہے اور فائرنگ ہے خاتون پر، سو قتل کرنا ہے. لما ران ناسا، جب عمر نے دیکھا لوگوں کو کہ بہت بے لگام ہو گئے ہیں، بس 3 3 3، تو حضرت عمر نے کہا مسئلہ بیان کرے ان کو اور منواؤ کہ 3 طلاق کے بعد پھر دوبارہ بیوی سے نہیں مل سکتا ہے. اور یہ مسئلہ کہ یہ اس کے بعد حلالہ ہو، حلالہ تو تب ہو جب کوئی حرامے سے بچے، اور جو لوگ حرام کاری میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کو حرام کاری کا درس دیتے ہیں، وہ تو جو حلالے کو برا سمجھتے ہیں وہ حرامے کے مرتکب ہیں. کہتے ہوئے جی ایک خاون بیوی کو پہلا سہرا ہی جھوٹا ہے، یہ پہلا جملہ ہی کمکل آدمی کا ہے، کذاب کا ہے. 3 طلاق کے بعد بحکم قرآن وہ اس کا خاون ہے ہی نہیں، اجنبی، ایک اجنبی آدمی کو خاون سمجھا جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ جی اس کی بیوی، یہ دوسرا جھوٹ، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، وہ اجنبیہ ہے. ایک اجنبی اور اجنبیہ کو میاں بیوی کہنا یہ اس قوم کا کام ہے جس میں علم نہ ہو یا نکاح کی شرافت نہ ہو. 3 طلاق 3 لفظ ہو یا 1 مجلس میں ہو یا 3 مجلس ہو میں یا عمر بھر میں ہو، 3 طلاق کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے. اور یہ مسئلہ فقہ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن کا ہے. قرآن کہتا ہے طلاق و مرتان، تا طلاق تو زیادہ سے زیادہ دو ہو سکتی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَصْرِيفٌ بِإِحْسَانٍ، کیونکہ دو کے بعد اگر رکھنا چاہے تو رجوع کر لے، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو عدت گزرنے دے، ختم ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی. فَإِنْ طَلَّقَهَا، یہ دیکھو، اگر تیسری جو بھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْد، اب حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی اور جگہ اس کی شادی ہو جائے، اجنبی ہے، کہیں اور عدت گزرنے کے بعد شادی ہو گئی اور پھر وہاں سے بھی اتفاق سے طلاق مل گئی، یا اس نے دے ہی دی طلاق، اور پھر یہ چاہیں یہ خاتون اور پہلا والا مرد، میاں بیوی نے کہا گناہ ہے، میاں بیوی کہاں ہے کہ دوبارہ نکاح کر لے تو کر لے، بیچ میں محلل آ گیا. اس کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ حلالے کرواتے، یہ حلالے اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ لوگ حرام نہ کرے، جو قوم حلالے کا قائل نہیں وہ حرامے پر ایمان رکھتی ہے، اور یہ سزا ہے. ذالک عذاب الادنا، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا عذاب ہے ان کے لیے، ولا عذاب الاخرت اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑھ چڑھو کرو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان میں علم و غیرت ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے پیش نظر قانون مسمم کر دیا، اور پیغمبر کی زندگی میں لوگوں نے تین طلاق دی، اور آپ نے کہا ہے کہ ابھی اجازت نہیں ہے، آپ کو نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ کسی اور جگہ سے ہو کے آئے. مالک نے موطا میں اور بخاری نے خود اصح الکتب بخاری شریف میں کتاب الطلاق کے اندر امام بخاری کہتے ہیں باب من اجاز الطلاق الثلاث، کی تین طلاق تینوں نافذ ہو جائے گی. یہ کذابین ویسے تو حرم شریف کے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں، تراوی کے مسئلے میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں دونوں حرمین میں 20 رکعت ہیں، اور ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری شریف مانتے ہیں، لیکن تین طلاق کے مسئلے میں قرآن کریم کی طرح انہوں نے بخاری شریف کو بھی پس پشت ڈالا ہے، پس پشت ڈالا ہے. اور لوگوں میں ایمان اور علم کی کمی ہے، جوش میں آ کے بیویوں کو تین طلاق دیتے ہیں، پھر مرزائیوں سے یا ان کی نسل کے لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی بس کوئی خاص بات نہیں ہے، تین ایک ہے. میں کہتا ہوں تین ایک ہے، عیسائیوں کا مذہب ہے، وہ تین خدا مانتے ہیں، کہتے ہیں توحید کے قائل ہیں، التسلیس فی التوحید والتوحید فی التسلیس. ابن عباس کا وہ اثر جو مسلم میں ہے وہ تو مجھول اثر ہے، اور وہ تو حدیث قطن ہے ہی نہیں. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے زمانوں میں آحرت کے زمانے میں اور ابوبکر کے زمانے میں لوگ ایک اور دو طلاق سے کام لیتے تھے، تین نہیں دیتے تھے، لیکن جب تین دینے لگے تو حضرت عمر نے ان کے لیے حکم شرعی واضح فرمایا. ایسا کیسا ہو سکتا تھا کہ تین کے بعد گنجائش ہوتی اور حضرت عمر نہ مانتے، اور تین کے بعد گنجائش کا نہ ہونا یہ تو قرآن کریم کا مسئلہ ہے. جو آیت میں نے پڑھی سورۃ بقرہ کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ تین مہینے میں دی، تین سال میں دی، ایک طلاق دے دی، تین لفظوں سے یا ایک لفظ سے، تین لفظ سے تجھے طلاق طلاق طلاق، اور ایک لفظ سے جیسے تجھے تین طلاق، اور ماضی احال کسی کا استعمال ہو گیا، بیوی حرام ہو گئی. حرام کا مطلب یہ ہے، اب ذرا سن لے، حرام کا مطلب سن لے ذرا، عبداللہ ابن عباس جن کا اثر پیش کرتے ہیں نا کہ تین ایک ہے، ان کا فتویٰ ہے بخاری جلد ثانی کتاب النکاح میں، کہ جو لوگ چار نکاح کے بعد پانچواں نکاح کر لے، فَكَأَنَّهُ زَنَا بِأُمِّهِ أَوْ بِنْتِهِ، پس گویا کہ اس نے اپنی ماں یا بیٹی کے ساتھ زنا شروع کر لیا ہے. پانچواں نکاح، پانچویں نکاح کے ممانعت کے لیے قرآن کے اندر صرف اتنی آیت ہے کہ تم دو عورتیں نکاح میں لا سکتے ہو، تین لا سکتے ہو، چار لا سکتے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ چار کے بعد پانچویں حرام ہے، اب چار تک اجازت ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی پانچواں نکاح کر لے تو اس نے نکاح نہیں کیا، اپنی ماں کے ساتھ شادی کی ہے یا بیٹی کے ساتھ کی ہے، بخاری شریف. تو میں کہتا ہوں تین طلاق کے بعد تو قرآن کریم کہتے فلا تحل لہم، اب حلال ہی نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک نکاح کر لے کسی اور سے جا کر. حلال کا ثبوت تو قرآن کریم سے ہے. قرآن حلال و حرام سمجھاتا ہے. بہرحال حضرت عمر کا دور زبردست دور تھا, اسلام کی عزت و افتخار کا دور تھا. انہوں نے تراویح 20 رکعت پڑھوائی ہے اور آج تک مسلمانان عالم 20 رکعت تراویح عملاً اس کے قائل ہے. اور یہ 20 رکعت حقیقت میں رات کی جو نمازیں ہیں دو, قیام اللیل اور تہجد, ان دونوں کا مجموعہ ہے. اس لیے اس کے بعد وتر با جماعت پڑھ لینا یہ 1000 درجے بہتر ہے, اس سے کہ آج یہ وتر چھوڑ لے اور پھر رات کو اٹھ کے نفلے پڑھے. کیونکہ وتر با جماعت سال بھر نصیب نہیں ہوگی اور قیام اللیل اور تہجد سال بھر ہوگی, اور اس لیے ہوگی کہ تراویح نہیں ہوگی. تراویح ہو تو قیام اللیل اور تہجد نہیں. اب یہ ایک زمانہ آیا ہے کہ کچھ عرصے سے اہل علم نے بعض مسائل سمجھنا نہیں چاہا. ان کی حیثیت بعض مسائل میں بالکل عوام کی طرح ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو نفلوں سے منع کیا گیا, نفلوں سے کوئی منع نہیں کرتا, نفلے ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں سوائے ان اوقات کے جن اوقات میں منع ہے. اس میں پیغمبر کا حکم آیا ہے کہ رات کے آخری نماز وتر پڑھا کرو, اگر وتروں کے بعد کوئی نفل پڑھ لے تو اس حکم کے خلاف ہو گیا ہے. اس لیے علماء نے پسند نہیں فرمایا ہے. اور چونکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اہل علموں کے ہاتھ مسکین تھا, اس لیے میں نے احسن الاتر آج سے 15 سال پہلے اس موضوع پر لکھا ہے, چپ چکا ہے اور عام دنیا میں بٹ چکا ہے. اس میں ثابت کیا ہے کہ وتروں کے بعد جو نفلوں کا رواج ہے یہ غلط ہے اور اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ وتر کو آخری نماز بنائی جائے. یہ مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جن پر بار بار توجہ دلائی جائے. صرف میں یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ تراویح کی حقیقت کیا ہے. یہ رات بھر کی نمازوں کو اکٹھے کر کے, پتہ نہیں اگر یہ اختیاری نماز ہوتی جیسے اور سال میں 11 مہینے میں اختیاری ہے تو بھائی آپ پڑھتے ہیں, میں تو نہیں پڑھ سکتا. یہ پڑھتے ہیں اس کے لیے تو پڑھنا ضروری نہیں. کون حاضری لے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضری لے دیتے, باقاعدہ آپ مسجد تشریف لائے ہیں. اور وہ جو صحابہ تھے وہ تو نبی کی تربیت میں پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مسئلہ بن رہا تھا, پوری دنیا کے لیے. اس لیے صحابہ پر تربیت کے لیے پیغمبر خدا جو کونین کے لیے آئے ہیں مکہ اور مدینہ سے باہر نہیں گئے. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان کو تیار کریں, یہ پوری دنیا کو کے ڈنکے بجائیں گے. اور دنیا کے اندر کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں صحابہ کی قبریں نہیں, پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں. جن جو ممالک بعد میں فتح ہوئے ہیں اور جو ممالک بعد میں دریافت ہوئے الگ تحقیق, یہاں بھی صحابہ پہنچ چکے ہیں. مختلف طریقوں سے وہاں سے نشاندہی ہو رہی ہے. کیونکہ انسانوں پر محنت کرنا اور ان کو ایمان و اعمال سکھانا یہ بہت بڑا کام ہے, اور یہ نبی کا اصل مقام اور مرتبہ ہے. نبی کتابیں نہیں لکھتے, کتاب تو ان کو اللہ نے دی ہے, اتنی بڑی کتاب کہ قیامت تک جتنی تفسیریں ہیں, حدیثیں ہیں, فقہ ہے, تاریخ ہے, ادب ہے, اصول ہے, فروع ہے, یہ سب قرآن ہی کی تشریح ہے. یا اللہ, قرآن کی تشریح ہے. ایک اندازے کے مطابق اب تک 3 لاکھ تفاسیر قرآن کی لکھی گئی ہے, اور 3 لاکھ سے زیادہ فقہ حنفی کی کتابیں ہیں اور مذاہب کی بھی ہیں, سب حق کتابیں ہیں. لیکن یہ سب کے سب چیز کیا ہے؟ یہ قرآن کی تشریح ہے. قرآن کے مسئلے نکل کرتے ہیں, اس کے اعراب بتاتے ہیں, اس کے کلمات کی ساخت بتاتے ہیں, اواخر بتاتے ہیں, صرف اور نحو, اس کے سیانت بتاتے ہیں, نطق بن جاتے ہیں, فلسفے پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے قوافی بتاتے ہیں, اوزان اور شعر وہ وجود میں آ جاتے ہیں, اس کے مخارج بتاتے ہیں, تجوید اور قرات وجود میں آ جاتا ہے, اس کا جغرافیہ بتاتے ہیں, تعین کرتے ہیں بلدان اور احوال کی تاریخ نکل آتی ہے. سارے علوم قرآن کے, جمیع العلم فی القرآن لیکن, سارے علوم قرآن میں. تقاصر انہ افہام الرجالی, لیکن لوگوں کو فہم اور عقل کم ہے. اتنی صلاحیت لوگوں میں نہیں, وہ جن میں تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب کام کا موقع دیا ہے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح کتنی مطلوب نماز ہے اور مقصود نماز ہے کہ اس کو فرضوں کی جماعت کے فوراً بعد کروا دیا, وتر سے بھی پہلے, کیونکہ وتر کے بعد تو ممکن نہیں تھا. اختیاری طور پر ممکن نہیں ہے. اور اگر مجبور ہوا کوئی, مجبور کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے فرض پڑھ لی تراوی کی ایک رکعت بھی اس کو مل گئی جماعت کے ساتھ، لیکن 19 رکعت نکل گئی ہے، تو یہ ایک رکعت اپنی ایک پڑھ کر کے دو ہو جائے گی نا. اب وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے اور بقیہ 18 رکعت وتروں کے بعد پڑھ لے، یہ غیر اختیاری جماعت ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ تراوی مؤخر ہے، عام نفل نہیں ہے. یا ایک شخص نے فرض اور وتر سب پڑھ لیے، اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ وتر رمضان شریف کا مہینہ، میرے تراوی باقی اب پڑھے تراوی وتروں کے بعد پڑھے، کیونکہ یہ مؤقت نماز ہے، جیسے فجر کی 2 سنت ہے، زہر کی 4، 2 مغرب کے بعد 2، یہ ایسی مؤقتات ہیں، سخت تاکید آئی ہے اس کی. رمضان شریف کی تاریخ میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، 20 رکعت میں قرآن ہی پڑھا جائے گا. اگر کوئی حافظ نہیں ہے، چند سورتیں پڑھے گا تو بھی 20 رکعت میں 20 سورتیں پڑھے گا، 20 سورتیں پڑھنے بھی قرآن کا ایک حصہ ہے. اور اللہ جل جلالہ نے اس نماز کے احترام میں لڑکے تو کیا کہ لڑکیوں کو بھی حافظ بنانا شروع کر دیا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچیوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے اور کر رہی ہے. جس طرح معاشرے پر ظلمت، معصیت، فسق اور کفر کے حملے ہیں، اس طریقے سے اس کے توڑ کے توڑ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فضائیں بھی بلند فرمائی. اب تو ایسے اسکول قائم ہو گئے کہ وہاں انگریزی تعلیم سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن شریف بھی سکھاتے ہیں. ظاہر ہے نظام جب مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا اور علماء کے ہاتھ میں آئے گا تو اس میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. اس لیے ہمارے ماسٹر صاحب نے اپنے بڑے آقا کے حکم پر بڑی کوشش کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مولوی وزیر اعظم بن جائے اور لوگ داڑیاں رکھ لے اور نمازیں پڑھنے لگے اور دین کا غلبہ قائم ہو جائے اور حرام سے لوگ بچے، بینکوں کو مسلمان کر دیا جائے اور دفتروں کے اندر بھی حضرت عمر کی دوڑ کی یاد تازی ہونے لگے. انہوں نے اس خطرے کے پیش نظر مولانا کو پیچھے دھکیلا اور بڑی توڑ تاڑا کرا کے دوسری پارٹیوں کے ساتھ ساز باز کرا کے جو کام نہ کرنے کا تھا وہ سارے کر لیے گئے. چلو کوئی بھی بنا، مسئلے دو ہے، ایک تو یہ کہ چلو ایک مسلمان بنا ہے، دوسرے یہ کہ اس کے چہرے پر کچھ بال نظر آتے ہیں، کچھ شکل وہ ہے، وہ عام انسانوں سے مختص ہے اور امتیازی شکل ہے، کیونکہ داڑھی والے اور بے داڑھی میں بہت بڑا فاصلہ ہے. چہرے پر داڑھی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کے قریب آیا ہے، اس سے توقع خیر کی کرنا چاہیے. اور پھر ایک ایسی قوم اور علاقے سے بھی تعلق ہے کہ جن میں دین غالب ہے، جذبہ ان کا بہت زیادہ دین کا ہوتا ہے، انسان پر اپنے علاقے اور مٹی کا ضرور اثر ہوتا ہے. پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اچھے لوگ ان کے قریب تک پہنچائے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم مسجد سے باتیں کریں تو وہ تو اسمبلی تک نہیں پہنچے گی، ایک یہ کہ خود اسمبلی میں پچھلی بینچوں پر کچھ دین جاننے والے اور دین کے منتظمین جو کسی وقت بھی اسی کرسی پہ آنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو گھر کا چوکیدار جب موجود ہو تو چور بھی احتیاط کرتا ہے، وہ ایسی طاقت استعمال کرتا ہے کہ یا تو وہ چوکیدار ختم ہو جائے یا اس کو پتہ نہ چلے، اس کو غافل کر دے، تب جا کر کے وہ اس گھر کو لوٹتا ہے. حلالی اور وفادار اور حلال خور چوکیدار وہ زندہ رہے اور گھر لٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. علماء کا مقصد حکومت نہیں ہے، علماء کا مقصد دین کی پاسداری ہے، اور اس میں علماء 100% کامیاب ہے. 100% انگریز نے ہندوستان آ کر حکومت ختم کر دی اسلامی، مغل شہزادوں کو تخت دار پہ چڑھایا، ان کی عدالتیں تس نس کر دی، ان کے دربار لوٹ لیے، ان کی عزت و حشمت برباد کر لی، لیکن اس ظلمت اور تاریخ دور میں بھی علماء کے طبقے نے مسجد اور مدرسوں کے ساتھ اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے اسلام کو اور ایمان کو بچانے کی پوری کوشش کی اور وہ کامیاب رہے. اس میں انگریز ناکام ہو گیا، اس کو ایک نہ ایک دن ایک چور اور ڈاکو کی طرح یار سے بوری بستر لپیٹ کے جانا پڑا واپس. اور دنیا کے نقشے نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ایک ڈاکو اور غاصب آیا تھا، اس کو کوئی حق نہیں تھا یہاں حکومت کرنے کا. کسی نے سچ کہا ہے، انور صابری نے، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں، کہ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے لوگ حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں ان میں 80% شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں. سارے آپ کے شہر کے جتنے محدثین ہیں مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد. ظاہر ہے میں نے ان لوگوں سے پڑھا جو حضرت مدنی کے شاگرد. علماء دین صرف حکومت کے ذریعے اصلاح نہیں کرتے، حکومت کے ذریعے اصلاح آسان ہو جاتی ہے. ان کی گفت، ان کا کردار، ان کا بلند شان اور مرتبہ وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے. آپ نے دیکھا آج سے 4-6 مہینے پہلے اس ملک پر کیا گزرا ہے، عجیب حالات گزرے. یہاں ایک بہت بڑا افسر آیا جو پورے صوبے کا بڑا افسر تھا، اس سے الیک سے الیک کی بات چیت کی. مجھے کہا کہ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، بڑے بڑے مولویوں نے مسافر طلباء کو نکال دیا ہے. میں نے کہا ہم تو لوگوں والے رکھتے نہیں، اور جو آئے ہیں ان کو جانے نہیں دیں گے، اور ہم حکومت کا برانچ نہیں ہے، ہم حکومت کے سرمایہ اور تنخواہ پہ نہیں پل رہے ہیں، ہم قوم کا ادارہ ہے، مذہبی وقف ادارہ ہے. اس لیے ہمیں آپ کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کہ آپ کہتے ہیں مسافر طلباء کو داخلہ نہ دیں. اگر اس محلے میں اور گلیوں میں وہ ڈاکے ڈالے تو خیر ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں. پہلے تو وہ بڑے ببر شیر کی طرح گرجتا ہوا باتیں کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جب اس نے ایک فقیر کا کلام سنا، اور اس کو یاد دلایا، اس کو میں نے یاد دلایا کہ آپ خود کیا ہے، کہنے لگے میں مسلمان ہے. کہ مسلمان کون ہوتا ہے، کس طرح مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کے مذہب اور ان کے پڑھنے والے سمجھانے والے کون ہوتے ہیں. کہتے علماء. میں نے کہا وہ علماء بنتے کس سے. کہا طلباء سے. میں نے کہا طلباء کو تو نکالنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کچھ ہوش ہے آپ کو، کیا کہہ رہے ہیں آپ. اے اشک اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. عشاء کے بعد میں بڑے موڈ میں تھا، اور جیسے آپ کو سمجھا رہا ہوں اسی طرح وزن سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. وہ قادر مطلق جو دلوں کا بادشاہ ہے، اس نے اس کے دل پر اثر کیا. کچھ دیر بعد وہ ٹیشو پیپر ڈھونڈ رہا تھا، میں نے فوراً اس کے رومال قریب کیا، اپنے آنسو پوچھنے لگا. اتفاقاً ایک طالب علم سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا یہ شمال کے علاقے کا طالب علم ہے، جو بدنام ہے قیامت تک وہ علاقہ، جس کی شرارت سے اسلامی ملک قتل ہوا ہے. لیکن یہ ہمارا بچہ ہے، اس نے آنکھیں یہی آنکھیں کھولی، اور یہ وہی جانتے ہیں جو ہم ان کو پڑھاتے ہیں. اس کا قصور یہ ہے کہ یہ متہم ملک کا رہنے والا ہے، اور اس نے ناظر قرآن سے لے کے بخاری تک 10-12 سال گزار کر کے ہمارا علم حاصل کیا ہے. آپ اجازت دیتے ہیں کہ اس کو نکال دوں یہاں سے، کہ آپ بخاری پڑھے بغیر چلے جائیں. تو مجھ سے لپٹ گیا، مجھ سے کہنے لگا معاف فرمایا آپ. میں نے کہا کمال ہے، ایک مسلمان شخص دوسروں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے دین اجاڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان کو تو مرنا ہے لیکن اپنے دین پر حرف نہیں آنے دینا ہے. دین تو ہمارا اصل سرمایہ ہے. افسر تو آج آپ ہے، 2 مہینے بعد اور 1 سال بعد ریٹائر، کل سب ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں رہے، پھر کیا کرو گے. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کہی کہ اسلام کا غلبہ کس طرح قائم ہوتا ہے، یہ قرآن و سنت کے ذریعے قائم ہے، اور یہ اصل مقام ہے علماء دین کا. ٹھیک ہے کہ اس ملک کا ایک فاتح سیاستدان مولانا مفتی محمود گزرے ہیں، جس نے اپنے زمانے کے وزیر اعظم کو 4 شان چت لٹایا تھا، لیکن مفتی محمود کا اصل مقام فقہ و حدیث اور قرآن ہے. ان کا احترام جتنا نواب زادہ اور عبد القیوم خان اور ولی خان کرتے تھے اس سے زیادہ احترام مولانا یوسف بنوری مفتی محمد شفیع ابو الحسن علی الندوی دارالعلوم دیوبند کے محترم مسجد نبوی کے امام عبدالعزیز صالح صف کے اندر مسلح پر دیکھ کر کے مفتی صاحب صف مسلح چھوڑ کر صف میں علیک سلیک کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے. سیاست اور ملکی اختیار سنبھالنا یہ تو ایک عارضہ ہے, ایک مجبوری ہے علماء کی, سمجھنا چاہیے. جیسے آپ مجھے کہیں مولانا صاحب میں نے فیکٹری بنائی, میں نے ایک دکان کھولی, آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں آ کے بیٹھے تو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, تو یہ تو میری ایک مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ جاؤں گا, میرا مقام یہ نہیں. لیکن ظاہر ہے لوگوں کو حرام سے بچانے کے لیے اور ان کی زندگی میں اسلام کا غلبہ قائم کرنا, جیسے نبوت کا منصب تھا قیامت تک اہل علم کا منصب ہے. اگر تو بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ اسی کلمے کے ارد گرد حیاتن مماتن سرورن حزنن سفرن حزرن ہر طریقے سے اسی کے ساتھ ہم مسلمان ہیں. اگر وقت کا ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر ہو یا امام بخاری اور معین الدین چشتی ہو, مولانا انور شاہ و مولانا حسین احمد ہو, یا مولانا یوسف بنوری ہو, مفتی محمود ہو, یا مولانا فضل الرحمان ہو, کوئی بھی دنیا کا عالم ہو, وہ عالم اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کا پاسدار ہے, دین کو اس نے آگے رکھنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی عالم کو اقتدار ملے اور وہ اقتدار کے نشے میں دین بھول جائے, کیونکہ دین کا نشہ بہت زیادہ ہے. وزیر کچھ مدت بعد وزیر نہیں ہوگا. ایک صدر صاحب کو کیسے ایک دم اٹھا کر کے روانہ کر دیا کہ جائیے جی گاڑی کھڑی ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, یہ تو بہت وقتی چیزیں ہیں. بلکہ علماء کے ہمت کو داد دینا چاہیے کہ وہ اتنے مقدس مقام کو چھوڑ کر, بہت پاک جگہ ہے, بہت سکون کی جگہ ہے, آپ سن رہے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں, رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور پورے عالم کے انبیاء اور اولیاء سے روحی تعلق قائم ہے, لیکن میدان سیاست کے کارزار میں اسمبلیوں میں اور ان لوگوں کے ساتھ بج باش کرنا, اٹھنا بیٹھنا کہ جو کہاں پیدا ہوئے اور کہاں پلے ہیں اور کہاں تعلیم پائی ہے اور کیا سوچتے ہیں, وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ سیاسی عالم کا بہت بڑا سینہ ہے, شیر کی طرح بڑا دل ہے اس کا. آج کے اخبار میں دیکھو مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وہ سن لے کیا تقریر کی ہے, جو منصب وزیر اعظم کا ہے وہ انہوں نے ادا کیا ہے, کیونکہ وہ ایک عالم ربانی ہے, دین جانتا ہے اور دین جاننے کا ماہر ہے اور دین منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ گردش زمانے نے ہمارے ملک کے باپ دور دوسروں کے ہاتھ میں دیے ہیں اور جب تک وہ راضی نہیں ہے تو ہمارے ماسٹر صاحب معذرت خواہ ہیں, انہوں نے ان کو بلایا اور معذرت کر لی کہ ہمیں بہت خطرہ ہے بڑے آقا سے, اس لیے ہم معافی چاہتے ہیں اور آپ کو وزارت نہیں دے سکتے. ٹھیک, لیکن وہ ایک شکاری شکار کھیل رہا تھا, اچانک ایک جھاڑی سے خرگوش نکلا, شکاری اس کے پیچھے دوڑا لیکن وہ خرگوش دوسری جھاڑی میں چھپ گیا. شکاری کچھ دیر کھڑا رہا, خرگوش نکل گیا ہاتھ سے, اس کے بعد کہا کہ یہ جھاڑی تیرا گھر ہے, وہاں رہتے ہو اور یہاں بھاگتے ہو, جب یہاں سے وہاں تک تیرا بھاگ ہے اور میرے ہاتھ کا یہ ڈنڈا ہے تو تیری کمر آج بھی ٹوٹی اور کل بھی ٹوٹی. ان شاء اللہ تعالیٰ جب علماء کی یہ ہمت مردانہ اور مسلمانوں میں کچھ شعور آیا ہے, امریکہ نے جو اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور ایک ملک کو ضبط کیا ہے, اس سے مسلمانوں میں کچھ شعور آئے ہیں, کراچی کی تاریخ میں کبھی میلی جیت سکتا تو خود سوچیے. یہ سب کچھ کرتے ہیں, چندے بھی دیتے ہیں, مسجدیں بھی بنواتے ہیں, مدرسے ووٹ نہیں دیتے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں, لیکن چند ظالموں کی وجہ سے امت مسلمہ کے دل خاص کر اہلیان پاکستان کے ایسے زخمی ہیں, اور وہ زخم ابھی رہے گا, کچھ دن اور رہے گا, اور اگلے پانچ سالے میں ان کو شعور بڑھا کر کے داڑھی اور پگڑی والوں کو اور آگے لائن میں لے جانا ہے تاکہ وہ دوسروں کے رحم کرم پر نہ ہو, تب جا کر کے ان کو اسلام کا پھل ملے گا, اور ان کو پتہ چلے گا کہ اسلامی زندگی کس کو کہتے ہیں. خدا کا شکر و کرم ہے کہ جو اصل نعمت ہے اللہ کا دین اور اس کی خدمت وہ علماء ہی کا حصہ ہے, کوئی اس سے چھین نہیں سکتا ہے, اور وہی اصل نعمت ہے. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر قرآن کریم سورۃ حج کی آیت الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور, کہ کامل مومن وہ ہے کہ جن کو ہم حکومت دے تو وہ نماز پڑھوائے, زکاتیں دلوائے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام جاری کرے. اس آیت کے ذیل میں تفسیر کبیر کے اندر امام رازی نے لکھا ہے آیا کہ اسلام کے لیے دو طاقتیں درکار ہیں, ایک حکومت کی اور ایک علم کی. گزشتہ ادوار کے اندر جو حکمران تھے وہی علماء تھے, اور جو علماء تھے وہی حکمران تھے, تو اسلام پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اور جب اسلامی حکومتیں ختم کر دی گئی تو علماء علیحدہ ہو گئے, حکمران علیحدہ ہو گئے. تو اسلام معاذ اللہ ایک قسم کا اختیاری مذہب رہ گیا. اختیاری, کوئی نماز پڑھے اور نہ پڑھے دونوں ایک محلے میں رہتے, پوچھنے والا نہیں ہے. ایک آدمی روزے کا پورا پابند ہے, دوسرا ایک بھی نہیں رکھتا, اور تیسرا جمعہ جمعہ اور کبھی کبھی رکھتا ہے. تینوں ایک محلے کے مسلمان ہیں, سب کے ساتھ آپ کی الگ سلگ چل رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. اور یہ بے کسی اور عجز اس وقت سے پیدا ہوا جب سے اسلامی حکومتیں تس نس کر دی گئی. علماء کا کام صرف بیان ہے اور حکمرانوں کا کام اپنی باتیں منوانا ہے. ان کو اسلام کا اگر کوئی ایک آدھ بات کہیں بھی تو وہ بھی شکار کے طور پر کہ لوگ خوش ہو جائے. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. اصل بات تو یہ کہ ایک عالم جب ایک منصب پر آتا ہے وہ اس کو فرض سمجھتا ہے کہ یہ لوگ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں, آج یہ دین کا پیغام لے کے جائے, عقیدے اور عمل کی پختگی. اس طرح ایک حکمران, ایک وزیر, ایک صاحب منصب جب ایک حکومتی منصب پر فائز ہوتا ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ ملک سے زیادہ اس پر دین کا ہاتھ ہے. یہ نہیں کہ میں یہ نالی بنا دوں گا, ادھر سے روڈ نکال دوں گا, ادھر سے بس کچھ بھی 50 کروڑ میں سے 5 لگا دوں گا, 45 گھر لے جاؤں گا, اور انتظامیہ کا کیا کارنامہ ہے دنیا نہیں جانتی کیا, ان میں ایمان کہاں سے آیا ہے. اس لیے بڑا ملک آدھا ہو گیا اور آدھا کئی سوراخ کا ہو گیا, اور دوسرے کے اشارے کے پابند اس لیے ہیں کہ ان میں اپنی طاقت نہیں رہی. طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ برتر کے عظیم ذات ہے, ان القوت للہ جميعا, اور اس کو ناراض کر دیں. رمضان شریف کے مقدس اوقات میں جہاں ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں, تراویح کا, تلاوت اور دعا کا, ذکر و تسبیح کا, مسلمان صاحب مال کی حیثیت سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دکھے ہوئے مسلمانوں کا کام بنے, وہاں اس حقیقت سے پہلے کبھی جائز نہیں ہے کہ انسانوں کے دکھ اور درد کا مداوا بنتا کہاں ہے, اور انسانوں کو انسانیت سکھانے کا سبق کہاں پڑھایا جاتا ہے, اور انسانوں کو مذہب اور دین کہاں منوایا جاتا ہے, اور یہ بہترین فصل علماء و طلباء مجاہدین اور دین کے سربکار سے پاری ہوگی, یہ کہاں سے اگ رہی ہے؟ صرف اور صرف دینی مدرسوں سے. دینی مدارس کے علاوہ اور جتنے ادارے ہیں وہ دوسرے کے رحم و کرم پر ہیں. ان میں اخلاص اگر ہے بھی تو کچھ فیصدی کے اعتبار سے ہوگا. فلاں انسٹیٹیوٹ اور فلاں ڈسپنسری اور فلاں اسپتال جب پتہ چلے گا تو حکومت کا بھی گرانٹ پورا وصول ہو رہا ہے. اور لوگوں سے بھی کہتے کہ ہمیں زکات دے ہمارے غریب علاج کر دے. واحد ادارہ پاکستان کی سرزمین پر دینی مدرسے جو 100% اسلام اور اسلام کے درد اور غم اور اس کی بالادستی قائم کرنے کا محکم سبق پڑھایا جاتا ہے, اس میں کسی اور شراکت کو قتل گوارا نہیں کیا جاتا ہے. اگر ہم شراکت گوارا کریں تو تمام مسائل حکومت حل کر دیں گے. ہم مدرس کو 3,000 تنخواہ مشکل سے دیتے ہیں, حکومت 10,000 دینا چاہتی ہے. ہم طالب علم کو مہینے کا 100 روپے وزیر سے دیتے ہیں اس کی بشری ضروریات کے لیے, حکومت کہتی ہے ہم 500 روپے مہینہ دے رہے ہیں. ہم آپ سے مانگ مانگ کے باورچی خانہ اور مدرسے کی ضروریات پوری کرتے ہیں, حکومت کہتی ہے اس پر ہماری ذمہ داری. لیکن اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں جو ادارے چل رہے ہیں ہم نے ان کو یتیم خانے کی طرح اجڑے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے وہاں کے ٹیچر پرنسپل اور لیکچرار کو اپنے اپنے کمروں میں طلباء کے ہاتھوں قید میں دیکھا ہے, اور ان کے کمروں کو تالے لگانے والے اسٹوڈنٹس کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں. وہاں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے جہاں حکومت کی خیرات بچتی ہے. اور ہمارے ہاں 1,000 اور 1,500 طلباء ایک بوڑھے کمزور مشکل سے اٹھنے چلنے پھرنے والے محترم ان کی نقل و حرکت اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں. ہمارے بزرگ ہمارے عالم ہیں, کیونکہ یہاں نبوت کے علوم پڑھائے جاتے ہیں, یہاں روح کی تربیت اور اس کی سرفرازی کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں دنیا کے کام نہیں سکھائے جاتے ہیں کہ اے سی کا سبق پڑھا لے الیکٹرانک اور ان کو پلمبر بنائے, اے پلمبروں کو اور کے سی والوں کو کہے کہ وہ یہاں داخلہ لے. ایمان زیادہ ضروری ہے پیٹ پال لے سے. فوج نے فوج کا سبق پڑھا ہے, اس نے میڈیکل نہیں پڑھا, اور ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹری پوری کی ہے, روم جنہوں نہیں جانتے. تو جو لوگ صرف دین پڑھتے ہیں اور دنیا کی تمام آسائشیں دنیا کی جو چیزیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں اس میں دنیا خوب ہے, لیکن ان سے جلد اور طلباء کا دامن چھوا کر کے انہوں نے نبوت پڑھانا, یہ علماء راسخین ربانیین کو باپ دادا علمی سے ارث میں ملا ہے, وہ اس پر قائم اور قیامت تک قائم رہے. اس لیے مدارس کے مقام کو سمجھو, ان کا احسان سمجھو, اور اپنے آپ کو اس کا کارکن سمجھو, اور اپنا مال اور دولت اور وقت کی خوشیاں پلاٹ اور کارخانے اور بینک بیلنس اس کو ان کا ایک حصہ سمجھو. کہ ہمارے مدرسے اور ہمارے طلباء اور ہماری تفسیر اور حدیث اور فقہ مسجد اور اذانیں یہ ہوں تو ہم معزز اور مجرب ہیں, ورنہ ہماری کوئی حقیقت نہیں. خدا کا شکر و کرم ہے اس گئے گزرے دور میں ہی حکومتوں نے جتنی کوششیں کی مدرسے کو نقصان پہنچانے کی, خدا کی قسم ان کوششوں سے مدارس کا تاج بلند ہوا ہے. کیونکہ لوگوں میں شعور ہے, انہوں نے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے, لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھتے, اپنے علماء کو مذہب کا رہنما سمجھتے ہیں, وہ حکومتی پالیسیوں کے زہر سے واقف ہے کہ وہ ہمارے مدرسے سے دین اور جہاد کی روح ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سرد خانے بنانا چاہتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان اپنے ارادے اور عزم سے ہمیشہ اس کے خلاف کریں گے. چونکہ مدرسے مغرب اور اس کے باطن نظریہ انسانیت سوز اور اسلام دشمن پروگرام کے مقابلے میں کمر بستہ ہے, خوف محسوس نہیں کرتے, اس لیے مدرسے کا نام رکھا گیا کہ یہ دہشت گردی کے اڈے. مدرسے میں تو سبزی اور گوشت کاٹنے کے لیے کبھی کبھی چورا نہیں ہوتا, کلاشن کوف اور پستول تو چھوڑی خالی ہاتھ. کیونکہ یہاں سے ایماندار پیدا ہوتے ہیں, مجاہدین سر بکاف پیدا ہوتے ہیں, اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا الجہاد معاذن موزما باسنی اللہ, جب سے میں رسول بن کے آیا وہ جہاد چل پڑا ہے. لا یقتلہ جور جائر ولا عدل عادل حتی یقاتل آخر ہذہ الامۃ الدجال, پوری دنیا کے باطن اس کے خلاف ہو جائے یا ساری دنیا عدل سے بھر جائے, پھر بھی جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا, یہاں تک کہ اس کے آخری مجاہدین دجال اور اس کے فتنے کو ختم کرے گی. دجال وہ بڑا جو آئے گا وہ تو آئے گا, اس سے پہلے پہلے اس کے نواسے اور پوتے جو نظر آتے ہیں ان کو ختم کرنے بھی ان کا کارنامہ ہے. مدارس کا پروگرام 100% کامیاب, صاف اور شفاف کوثر تسنیم سے دلے دلایا پروگرام مدرسوں کا. ہمارے یہاں پروگرام اتواز ہے, کوئی شخص بھی آ کے ناظم صاحب کے پاس کاپیاں سلیبس, کوئی شخص بھی آئے تمام کلاس روموں میں جائے ہمارے منشی کو پتہ کرے سب کچھ جو آپ بھیج رہے ہیں وہ استعمال ہو رہا. اس کے علاوہ اور کیا پروگرام ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن جس کو اسلام کی عظمت اور عزت سے خوف ہے وہ ایسے محسوس کر دے, ان کے لیے خوف اور خطرے کی تعویذ کسی موقع پہ لکھ دیں گے جب مولانا فضل الرحمان تھوڑے اور آگے بڑھے, کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے تعویذ بھی کوئی خاص ہاتھ اور قلم سے لکھا جائے گا تب جا کے وہ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. خدا کا شکر و کرم ہے کہ آج سے 55 سال پہلے جب پاکستان آزاد ہوا اور یہ ویران کھنڈر تھا, یہاں دینی درسگاہ تک نہیں تھی ہمارے بزرگوں نے, تو ہم سے لے کر کے منوڑے تک اور مغربی اور مشرقی دونوں پاکستانوں میں مساجد کے ساتھ مدارس قائم فرمائے, آج وہ اپنا پھل دے رہے ہیں الحمدللہ. مفسرین, محدثین, فقہا, مفتی, خطبہ, بہترین لکھنے والے, شاندار قرآن تراوی پڑھانے والے, یہ سب مدارس سے پیدا ہیں. اور کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ ہمارے ہاں مدرسے سے جو ڈگری شروع ہوتی ہے وہ کامل ڈگری ہے. مدینہ اور مکہ اور جامع اظہر اور دارالعلوم دیوبند کو سلام, لیکن ان کے دستخط اور مہر کی ضرورت نہیں, پورا ہے الحمدللہ. یہاں کے علاوہ جتنے بھی شعبوں میں جتنی ڈگریاں کوئی لیتے ہیں ان کی تنخواہ 15,000 ہوتی ہے, جب وہ باہر سے امتحان پاس کر کے آ جاتے ہیں تو تنخواہ 80,000 اور 1,00,000 ہو جاتی ہے. یہ عجیب بات, اپنے ملک اور اس کے سلیبس کو اتنا ضرور کیا گیا ہے. معلوم ہے کہ یہ سب ناکام ہے. اگر کامیاب ادارہ پاکستان کی تاریخ میں ہے تو یہ دین مدرسے اور دین ادارے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کو اور دین کے متعلقات, مساجد, مدارس, علماء و طلباء اور ان کے تعاون کرنے والوں کو قیامت تک سرفرد و شاداب رکھے. واخر دعوانا جن لوگوں کے ذمہ کوئی نماز باقی ہو یا روزہ, اس کی قضا بھی فرض ہے. نماز جس طرح قضا ہوتی ہے ایسی ہی پڑھی جاتی ہے, البتہ مکروہ اوقات جیسے سورج نکلتے وقت, ڈوبتے وقت, یا آسمان کے بیچ میں جب آ جائے, سنار جسے کہتے, ان اوقات کے علاوہ ہر وقت قضا کی جا سکتی. البتہ قضا سے اور لوگوں کو آگاہ کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جرم ہوا ہے, لہذا اس کی معافی اللہ سے مانگنی ہے اور لوگوں کو اس پر گواہ نہیں بنانا ہے. اپنی زندگی میں اس بات کی تسلی حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کے ذمہ نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج کوئی چیز باقی نہیں ہے. مرنے سے پہلے پہلے حساب صاف کرنا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح چل بسا تو خطرہ شدید ہے. چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اگر پڑھ نہ سکا یا روزے رکھ نہ سکا تو اس کا فدیہ ادا کرتا. فدیہ اتنا ہی ہے ایک نماز یا ایک روزے کا جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے, جیسے آج کل 30 روپے. اور فدیے اور فطرے کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے, مسلمان مستحق. اگر کسی نے اپنی رہائش کے لیے زمین خریدی, کیا اس زمین پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں. تجارت کے لیے جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ آتی. سفر کے دوران جو بھی سائز کا قرآن مجید ساتھ ہوتا ہے, بیت الخلاء وغیرہ میں بھی جانا پڑتا ہے, بیت الخلاء جانے سے پہلے باہر رکھا کرے, قصدن ایسا نہ کرے کہ آپ بیت الخلاء لے جائیں. قرآن تو بہت بڑی چیز ہے, قرآن کی کوئی صورت یا آیت بھی نہ لے کے جائے. البتہ اگر غلطی سے ایسا ہوا, پلاسٹک وغیرہ, رومال پرس میں بند ہیں, تو انشاءاللہ معاف ہوگا. ہماری مسجد میں تراویح جو آدمی پڑھاتا ہے اس کی داڑھی ابھی پوری نہیں آئی, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ داڑھی آئی ہے اور وہ کاٹتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسی تراویح یا نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. دوسرا یہ کہ نہیں اس کی داڑھی قدرتی چھوٹی ہے یا ابھی عمر کم ہے آ رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ درست ہے. کوکب اکاڑوی نے دیوبندی کو یہ کہا وہ کیا، وہ تو اس کے باپ کی باتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس سے مسلمان نہیں ہوگا، وہ اپنی طرح سے باتیں بناتے ہیں کیونکہ پٹے پٹایا ہے. آپ اس کو تیار کرا دیں تو چلو، ایسے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے نیک اعمال کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق نصیب ہو، وہ وظیفہ ہے ایمان کی غیرت اور اللہ کا خوف، وہ اپنے اندر پیدا کرو. میں نے سنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کے برابر لوگ شریک ہو، وہ یہودیوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا دن ہوگا. کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تفسیر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک قرآن حفظ نہ ہو اور تم صرف وقت گزارنے کے لیے جاتے ہو. نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، تفسیر پڑھنا فرض ہے اور قرآن یاد کرنا مستحب ہے. کوئی ایسا کپڑا جس میں ریشم اور دوسرا کوئی کپڑا شامل ہو اس کا پہننا جائز ہے، مخلوط ریشم کا استعمال جائز ہے. کیا افطار کے وقت دعا ہاتھ اٹھا کر؟ کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں، مستقل عادت نہ بنائے. وہ دعا جو افطار کے وقت کی ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ نہیں ہے، وہ ذکر کے طور پر ہے. بعض لوگوں نے نماز تراویح ایک ہی مسجد کے حدود میں پڑھی ہے، یعنی مسجد کی پہلی منزل دوسری منزل. خیر، اگر پہلی اور دوسری منزل کا نچلی جماعت پر کوئی اثر نہیں ہے تو پھر حرج نہیں ہے. ایک ہی مسجد کے حدود میں تین جگہ نماز تراویح، بشرطے کہ مسلح والی جماعت پر کوئی اثر نہ ہو. عورتوں کے لیے تراویح کی کیا احکامات ہیں؟ عورتوں کے لیے تراویح سنت ہے بددستور، البتہ عورتوں کے لیے مساجد میں تراویح کا اہتمام بدعات میں سے ہے. جب ان پر فرض نماز کی جماعت نہیں ہے تو تراویح کے لیے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب، آپ کے بتائے وظیفے کو میں نے باقاعدگی سے کیا اور اللہ نے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مجھے ایک پیاری سی بیٹی عنایت فرمائی ماشاءاللہ. اس کا نام میں نے بریرہ مریم رکھا ہے. کیا نام مناسب، ماشاءاللہ، بہت پیارا نام. اگر کوئی اپنے شیخ یا استاد کے نقل کے طرز پر تبرکاً محبتاً درس آواز دے تو بہت اچھی بات ہے. علم میں اصل نقل ہے، جس میں نقل کی صلاحیت نہ ہو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے والد صاحب کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، اللہ پاک ان کو صحت و شفا دے. جو کچھ بھی یاد کرو یاد نہیں ہوتا، جو یاد ہوتا ہے وہ جلدی دماغ سے نکل جاتے ہیں. رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میں آپ کے مدرسے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں. اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے مولوی سہیل صاحب جو ہے ناظم جامعہ کے، ان کے پاس اپنے درخواست جمع کرائے، وہ خاص طریقے سے پھر جگہ متعین کر کے دیں گے. ہماری بچی سونے میں بستر پر پیشاب کر لیتی ہے، گزارش ہے سورت والعصر عصر و مغرب کے درمیان میں بغیر لکیروں والے کاغذ پہ لکھ کے لٹکا دے اس کو. جو زکات کے پیسے ہوتے ہیں، اگر ہم ان پیسوں کی جگہ کوئی یعنی کپڑا کسی غریب، ایک ہی چیز ہے کپڑا، آٹا، گھی، سامان، جو ان کو مفید چیزیں ہیں، پیسے دینے ضروری نہیں. عربی اور اردو میں بیداد پر لکھی گئی معتمد کتاب ہے، شیخ الحدیث محقق العالم مولانا سرفراز خان صفدر مدظلو کی تمام تصنیفات بدعتیوں کے رد میں، خاص کر حضرت کی کتاب رائے سنت، عبارات اکابر، طائفہ منصورہ، گلدستہ توحید. یہ تو حرف جان بنانا چاہیے. اگر کسی کو عشاء کی نماز میں فرض کی جماعت نہیں ملی مگر وہ تراویح میں شامل رہا تو وہ وتر با جماعت پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھے گا. الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ قے بہت زیادہ آیا ہو، جس پر منہ بند کرنا مشکل ہو، جس کو قے مل الفم کہتے ہیں، منہ بھر کے آنا، تھوڑا بہت ہو تو معاف ہے. کیا کوئی شخص جماعت کے ساتھ وتر پڑھ سکتا ہے جو تراویح میں فرض میں ساتھ نہ رہا ہو؟ جس شخص نے تراویح کی ایک رکعت بھی جماعت سے نہیں پڑھی، ایک رکعت، وہ وتر با جماعت نہیں پڑھے گا، کیونکہ جماعت الوتر تابعت لجماعت التراویح. اور جو فرض پڑھ چکا ہے لیکن جماعت نہیں ملی، یا تراویح اس نے ایک رکعت جب امام کے ساتھ پڑھی ہے 19 نکل گئی ہے، تو وہ وتر با جماعت پڑھے گا. اور اگر تراویح کی ایک رکعت بھی اس کو جماعت کی نہیں ملی تو وتر با جماعت نہیں پڑھے گا، پہلے تراویح پوری کر لے پھر اپنا وتر پڑھ لے. اور اگر کسی نے فرض نہیں پڑھے تو وہ نہ تراویح پڑھ سکتا ہے نہ وتر، جب تک فرض ادا نہ کرے. لوگ قرآن پاک کو وہ ٹانگوں پر رکھ کر پڑھتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، ٹانگوں میں تو نہیں، یوں کہ گود میں رکھتے ہیں، ٹانگوں پر رکھنا تو بہت بری بات ہے، اور کپڑا بچھا کے رکھ لے تو حرج نہیں. میری والدہ کی قبر پکی ہے، اس وقت مجھے علم نہیں تھا، اب اللہ نے آپ کی برکت سے ہدایت دی، مجھے یہ خیال آتا کہ والدہ قبر میں تکلیف ہے، کیا قبر کو توڑ دے؟ جی ہاں، بالکل حکم شریعت کا یہ ہے، حضرت نے باقاعدہ قبور توڑوائی ہے، وہ جو پکا ہے وہ ہٹا دے اور کچی مٹی ڈالے، کیونکہ پکی قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرتا. میں نے سنا ہے کہ بچے پیدا کرنے سنت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور غلط طریقے سے پیدا کرنا حرام ہے. حضرت لوگ قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ دوسرے کی پیٹ ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے شیطان کا وسوسہ ہے. گزارش ہے کہ انسانی شیاطین کے لیے لشکر بچنے کا کامل بتا دیں، انسانی شیاطین سے بچنے کے لیے انسانی غیرت چاہیے. میری بیٹی کی شادی ہوئی تقریباً 6 سال، لیکن اس کی میاں امریکہ میں ہے، اس کو بھی امریکہ لے جا رہا ہے، لیکن اس کی ویزا نہیں لگ رہی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، تو وظیفہ بتا دیں، سورہ یاسین رات کے پڑھا کریں، خیر ہو جائے. عورتوں کا مسجد میں تراویح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تو جو عورت مسجد میں تراویح پڑھتی ہے ان عورتوں کو ثواب کی جگہ کیا ملنا چاہیے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا قرآن شریف ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، مطلب یہ کہ ایک عادت بنانا اور اس کی ترغیب کرنا اور مساجد میں باقاعدہ خواتین کے لیے جگہ بنانا، یہ سب بدعات میں سے ہے. اگر ایک آدھ جگہ کوئی ایسی ہے تو خیر ہے. میں رمضان میں غیر مقلد کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں، کہ ٹھیک ہے، نہیں، وہ نماز نہیں ہوتی، وقت داخل نہیں ہوتا اور وہ غلط ٹائم پہ پڑھتے ہیں. کیا پہلے کلمے کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر دن بھر پڑھتے رہتے ہیں؟ پہلے کلمے کے ساتھ درود شریف، میں سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا پوچھ رہے ہیں. درود شریف علیحدہ وظیفہ ہے، پہلا کلمہ علیحدہ ہے. میرے والد صاحب 3 سال سے ایک جھوٹے کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جلد رہائی، آمین، اللہم آمین. ابن عباس کا وہ اثر جس پر مولانا قاسم نانوتی نے تحذیر الناس کی، کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ اثر موضوع محض ہے، مغزوب ہے. وہ مولانا نانوتی نے تو کہا اگر یہ صحیح مان لی جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا. میری والدہ کو تو حج پر جانا ہے، ان کے پاؤں کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس لیے ان کو ننگے پاؤں چلنے میں تکلیف ہوگی. کیا وہ جوتی یا چپلیاں پہنے؟ اس کام کے لیے خاص قسم کے چپل بھی بنتے ہیں موزنوما. کیا زکات کی رقم ایسے خیراتی اسپتال میں دی جا سکتی ہے جہاں علاج اور ادویات مفت ہو، بشرطے کہ اس میں امیر فقیر اور مسلم غیر مسلم کا فرق ہو؟ اگر سب کا علاج وہاں ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی زکات کافر پر اور امیر پر کیسے خرچ ہو رہی ہے؟ تراویح کی نماز سنت موقع ہے، سنت غیر نہیں، سنت موقع ہے. اعتکاف میں چھوٹے نابالغ بچوں کو بیٹھنے سے منع کیا جاتا ہے، کیا تعداد میں پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ بچے جو جن سے آداب کا اندیشہ ہے کہ قائم نہیں کر سکیں گے، وہ مسجدوں میں نہ لایا جائے یا اعتکاف میں نہ بٹھایا جائے. جو ممیز بچے ہیں اور بڑے ان کے ساتھ ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر. اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کافر مرا ہے. میں نے تقریباً 2 لاکھ روپے کاروبار میں لگا رکھے ہیں اور تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، جو کہ ماہانہ اقساط میں ادا کرنا، زکات کس حساب سے ہوگی؟ 2.5 لاکھ نکال کر بقیہ جو ضرورت سے بچی ہوئی رقم ہے، سال کے اخیر میں 2.5% زکات آئے گی. زندگی میں جائیداد تقسیم کریں گے تو کہ لڑکے لڑکی دونوں کو برابر دیا جائے گا، بیوہ بھائی والد وغیرہ کو بھی حصہ دیا جائے گا. نہیں، والد آپ دے سکتے ہیں، بیوی کا بھی حصہ ہوگا، لیکن جس طرح بھی آپ دیں گے وہ صحیح ہوگا. البتہ اولاد کے ہوتے ہوئے 1/8 بنتا ہے، اس سے کم نہ کریں. اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 ہوتا ہے بیوی کا. تعویذ لکھنا اور گلے میں لٹکانا جائز ہے، صحابہ و تابعین کی سنت ہے. 8 رکعت اور 12 رکعت تہجد و قیام اللیل ہے، اس کو تراویح کہنا بیوقوفی ہے. افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، لیکن اگر افطار کے وقت اذان پوری ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے. ایک ہی بات ہے، دعا اتنی لمبی چھوڑی نہیں، اللہ ملک سمت و الارض کے افطر، تو 2 لفظ سنت ہے. باقی اپنی دعا آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ لفظ مولانا کہنا صحیح نہیں. نہیں، غلط کہتے ہیں. قرآن میں فإن اللہ و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، نیک مسلمانوں کو ہی مولا کہہ سکتے. شاہ فیصل مسجد میں عورت باقی کی تراویح پڑھتی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. ایسا کمرہ جو عارضی طور پر نماز کے لیے دیا گیا اور اس میں 5 وقت اذان و جماعت ہوتی ہے، اس کو جائے نماز کہتے ہیں، نماز کی جگہ، باقاعدہ مسجد نہیں ہے. حضرت معلوم یہ کرنے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور میری 2 رکعت چھوٹ گئی، تو کیا میں آخری رکعت میں تحیات کے بعد درود آپ پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن نہ پڑھنا بہتر ہے، عبد الرسول تک پڑھ کر کے خاموش بیٹھ جائے. نماز وتر میں 3 رکعت پر امام بھول کر دعا قنوت پڑھنے کے بجائے رکوع میں چلا گیا، لیکن رکوع سے واپس لوٹ کر پھر دعا قنوت پڑھی، آخر میں سجدہ سہو کی، نماز درست ہے.
نماز اگر نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے کم از کم کتنا فاصلہ، چار صفوں کی جگہ چھوڑ کر اشراک کی دو رکعت بہتر ہے. کیا سحری کی نیت زبان سے کرنا چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں نیت سحری کے لیے اٹھنا اور چائے اور پراٹھا اور تمام چیزیں کھانا، یہ خود ہی نیت ہے جو پیٹ کی طرف سے ہو رہی ہے. اگر آپ کہہ بھی دیں کہ میرا آج روزہ ہے تو حرج نہیں ہے، تاہم یہ کہنا ضروری نہیں. ایک حافظ قرآن میرے گھر میں قرآن سنا رہا ہے تو اس کو کم از کم کتنے پیسے دے دیے جائے؟ کم از کم 30,000 روپے دے دیں آپ، متوسط 80 اور ویسے 1,20,000. لیکن بخاری میں یہ بھی ہے کہ مسئلہ بتانے والے کو بھی دینا پڑے گا، ایک حصہ مجھے بھی لا کے دو گے. اور مولوی تو حرام حرام کر رہے ہیں نا، حدیث میں آئے باوجود حرام حرام سے باز نہیں آتے. خوش اخلاقی سے کیا مراد ہے؟ دین کے موافق کلام کرنا. اگر تراویح میں امام غلطی کرے، اس کے پیچھے سامی غلطی درست نہ کرے، تو کیا مقتدی اس لوگ جیا جس کو پتا ہے وہ بتا سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی سجدہ تلاوت سورت کے درمیان میں ہو، سجدہ کے اخیر میں جا کر رکوع میں جائے، تو یہ سجدہ میں نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فوراً جائے، جب بھی جائے نیت ہو. نیت نہ بھی ہو تب بھی ہو جائے گا. مسئلہ یہ کہ ایک آدمی رات کو شدید بیمار ہوا، صبح اس کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، پھر جس وقت سحری کے لیے نہیں اٹھا، ظہر کی نماز کے لیے اٹھا اور کچھ کھایا پیا بغیر روزے کا نیت کیا، نہیں ظہر کے وقت نیت نہیں کر سکتا ہے، 12 بجے سے پہلے نیت معتبر ہوگی. اس نے فاقت کیا روزہ نہیں ہوا ہے، نصف النہار سے پہلے نیت معتبر ہے. آپ نے جو کاروبار کی پریشانی رکاوٹ کی دعا بتائی پڑھنے کے لیے چاش کی نماز سے پہلے، وہ ذرا دوبارہ بتائیے، مجھے یاد نہیں کہ کون سی دعا ہے. کعب آپ کا ہے، دعائیں میں آپ کے لیے یاد رکھوں گا. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ و قنا عذاب النار. اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے صحت شفا عطا فرما، جنہوں نے کاروبار کے لیے کہا ہے برکت عطا فرما، جنہوں نے اور گھٹن درد و غم لکھا ہے اللہ ان کو مداوا عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.